من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به جناب محمد و آل محمد. فرجیارم انتہائی شکر ہے اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کے صدقے میں اپنے نظام کے اندر عزت نصیب کی ہے، حق پر چلنے کی طاقت نصیب کی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا تعالی ہمیں پرچم حق کو سربلند رکھنے والوں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ حق کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے، اور ان شہادتوں کے صدقے میں ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے انشاءاللہ. امام کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے لیے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت کی طلب کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. فردیارہ نے انسان کو جن صلاحیتوں سے نوازا ہے، ان صلاحیتوں کے ہوتے ہوئے انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی ہدف ہو، اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. خود ہدف اور مقصد کئی قسم کے ہو سکتے ہیں، دنیا کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے، آخرت کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے. ہر انسان کی زندگی اہداف کے اعتبار سے مختلف حصوں میں تقسیم ہوئی بھی ہے، اور انسان بھی مختلف حصوں میں تقسیم ہوئے. جیسے کہ میں نے عرض کیا، کچھ انسانوں کے اہداف دنیاوی اہداف ہیں، اور ان دنیاوی اہداف میں کچھ کے بہت چھوٹے چھوٹے دنیاوی اہداف ہیں، کچھ کے بہت بڑے دنیاوی اہداف ہیں، کچھ کے اہداف دنیاوی نہیں ہیں، اخروی اہداف ہیں، اپنی آخرت کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. اس طرح انسانوں کی تقسیم مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے، لیکن فرض یہ کہ کسی انسان کی زندگی میں اگر ہدف ہو ہی نہیں تو پھر وہ انسان کیسا انسان ہے؟ ہم یہ کہیں گے کہ اگر کسی شخص کی زندگی میں ہدف نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو روزمرہ کے معمول کے تحت گزار رہا ہے. بنیادی طور پر اسلام کی ویلیوز کے سسٹم میں اس کو رکھیں، اقدار کے سسٹم میں رکھیں، اس انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. جانور بھی یہی کرتا ہے. مثلاً اگر جنگل کے اندر ہزاروں لاکھوں جانور ہوتے ہیں، ان کا کوئی ہدف نہیں ہے ظاہری طور پر، ظاہری طور پر کوئی ہدف نہیں ہے، صرف ایک ہدف ہے، صبح کو اٹھیں گے، زندگی گزاریں گے، کھائیں گے پئیں گے، رات کو سو جائیں گے، جنسی غرائز کے تحت، جان کی حفاظت کے غریزے کے تحت، مختلف غرائز کے تحت اپنی زندگی گزارتے چلے جائیں. اور اگر انسان بھی ایسے ہی ہو جائے، صبح کو اٹھے، معاش کے غریزے کے تحت، پیٹ بھرنے کے غریزے کے تحت بھاگے دوڑے، جاہ اور مقام کے غریزے کے تحت طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرے، جنسیات کے غریزے کے تحت لذتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، جسم کی تھکاوٹ پر سو جائے اور صبح کو اٹھے، پھر وہی زندگی ہے. تو اس میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ تو وہ جانور بن گیا. اس خاطر انسان کے لیے بہت ضروری ہے, اس کا کوئی ہدف ہونا چاہیے, اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. اب اس ایک جملے کے ساتھ کہ انسانوں کی قیمتیں ان کے اہداف سے طے ہوتی ہیں. جتنا ہدف بلند ہوگا انسان کی قیمت اتنی بلند ہوگی. اس کو دیکھتے ہوئے تھوڑی سی تشریح عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مولانا انتہائی نفیس فرمان ہے اور الحمدللہ کچھ صاحبان علم نے ایک یونیورسٹی بنائی. شاید صاحبان علم نے یونیورسٹی نہیں بنائی, ایک صاحب علم نے یونیورسٹی کا ڈھانچہ کھڑا کیا, فکری ڈھانچہ. عمارت کسی اور نے کھڑی کی. انسان کو اپنے جملے محتاط ہونا چاہیے. کسی کو وہ کریڈٹ نہیں ملنا چاہیے جس کا وہ حقدار نہیں ہے, اور کسی کے مقام میں کمی بھی نہیں کرنی چاہیے. تو جو فکر تھی جس نے بنائی ہے, بانی تو کوئی اور کہلاتا ہے دنیا کے اندر, لیکن بہرحال نظم و ضبط دینے والا شخص وہ صاحب علم ہے. اس منظر خدا نے اس یونیورسٹی کا پورا سسٹم مولا کے ایک فرمان کے اوپر رکھا ہے. مولا کے ایک فرمان کے اوپر, مولا کا ایک فرمان ہے, قیمت و کل امرئ ما, دو طرح سے تلفظ ہوتا ہے, ما یحسنہ یا ما یحسنہ. ہر مرد کی قیمت, ہر فرد کی قیمت, دو ترجمے ہو پائیں گے. ہر فرد کی قیمت وہ چیز ہوتی ہے جس کو یہ پسند کرتا ہے. آپ جس چیز کو پسند کرتے ہیں وہ در حقیقت آپ کی قیمت ہے. تو وہ بچے جو اپنے وارڈروبس کے اندر کسی ریسلر کی تصویر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی اخروی قیمت کیا ہے؟ اس ریسلر کے برابر, اس سے نہیں ہے. جس چیز کو پسند کریں گے قیمت وہی ہے. آپ کی زندگی میں کیا چیز آپ کو پسند ہے؟ آپ کو بہت بڑا ایک گھر پسند ہے, قیمت وہی گھر ہے. اس شخص کی قیمت وہ گھر ہے. ایک ترجمہ اس طرح سے ہوتا ہے, دوسرا ترجمہ اس طرح سے ہوتا ہے, قیمت ہو کل امرئ ما یحسنہ. ہر فرد کی قیمت وہ چیز ہوتی ہے جو اس کو خوبصورت بناتی ہے. صحیح ہے. پہلے والے میں یہ تھا کہ جس کو یہ خوبصورت سمجھے وہ اس کی قیمت ہے. دوسرے والے میں ہے کہ جو اس کو خوبصورتی دے اس کی دانست میں وہ اس کی قیمت بنتی ہے. لب لباق دونوں کا ایک ہی بنے گا, مفہوم دونوں کا ایک ہی بن جائے گا. مثلا میں جس چیز کو سمجھتا ہوں کہ میرے اندر خوبصورت ہے میں اس کو دکھاؤں گا. اب جو کچھ میں دکھاؤں کہ یہ میری خوبصورتی ہے وہی میری قیمت ہے. معاملہ ختم. مثلا اگر ایک مرد معاشرے کو اپنی دولت دکھا رہا ہے کہ یہ میرے پاس ہے, اس سے شو آف کر رہا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی قیمت یہ دولت ہے. معاملہ ختم ہو گیا. اب ایک مرد کیا کرتا ہے, کوئی انسان اپنی زندگی میں طاقت دکھاتا ہے, دوسروں کے سامنے طاقت دکھا کے مرعوب کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس مرد کی قیمت, اس شخص کی قیمت وہ طاقت ہے. کوئی عورت اپنا حسن دکھائے, اس کا مطلب ہے اس کی کوئی اخروی قیمت نہیں ہے, اس کی ساری قیمت اس کا چہرہ ہے جس نے خاک میں ملنا ہے. یہ پورا نظام ہے. اچھا, اب اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے, دوسروں کو مت دیکھوں, پہلے میں اپنے آپ کو دیکھوں. اگر مجھے یہ دیکھنا ہے میری قیمت اللہ کے نزدیک کیا ہے, تو میں دیکھوں کہ میں کس چیز کو حسن سمجھتا ہوں اور کس چیز نے مجھے حسن دیا ہے, وہی میری قیمت ہے. اگر میں اس بات کا معتقد ہوں کہ میری بندگی نے مجھے حسن دیا ہے تو بندگی میری قیمت ہے, میرا تقویٰ میری قیمت ہے. لیکن اگر میں نے یہ سمجھا ہے کہ زیادہ پبلک آنے نے حسن دیا ہے تو پھر یہ پبلک قیمت ہے جو میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ میرے نہیں آئے گی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر میں نے دنیا کی کسی بھی چیز کو اپنا حسن سمجھا ہے یا اپنے لیے حسن سمجھا ہے, جیسے ہی مروں گا میری ذات کے سارے حسن ختم ہو جائیں گے, میری ذات کے سارے حسن ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر میں نے تقویٰ کو اور بندگی کو اپنا حسن سمجھا ہے, یہ مرنے پر بھی میرے ساتھ چلے گا, یہ مرنے پر بھی میرے ساتھ چلے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کچھ لوگوں کا حسن مرتے ہی مٹ جائے گا اور کچھ لوگوں کا حسن روز قیامت تک زندہ رہے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تسود وجوہ تبیض وجوہ وتسود وجوہ, ایک دن ایسا آئے گا جب کچھ دن نورانی ہو جائیں گے اور کچھ چہرے نورانی ہو جائیں گے اور کچھ چہرے تاریک پڑ جائیں گے. کون سے چہرے تاریک پڑ جائیں گے؟ جن کا حسن دنیاوی تھا. دنیاوی حسن کو لے کے بیٹھے رہے, ساری زندگی دنیاوی حسن کے اوپر زندگی گزاری. دنیا کی دولت, دنیا کی قیمت, دنیا کی طاقت, دنیا کی شہرت, ان سب پہ چلے, ان سب کا دنیاوی حسن دنیا کی مرتے ہی مٹ جائے گا, ختم ہو گیا. اب ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اپنا ہدف اونچا بنائے, اپنا ہدف بلند بنائے. ایسا کوئی ہدف بنائے جو آپ کے اور میرے مرنے پر مرے نہیں چلے. ایک سادہ سی بات ہے, اگر مجھے یہاں سے کہیں ایک دن کے لیے جانا ہے تو میں سامان ایک دن کا اٹھاؤں گا. کہیں 20 دن کے لیے جانا ہے, اب میں تو ٹریولنگ کر کے کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہاں رہتے ہو تو میں کہتا ہوں پہیے پہ رہتا ہوں, سمجھ میں نہیں آتا اتنی ٹریولنگ ہو گئی ہے. تو اگر مجھے کہیں 5 دن کے لیے جانا ہوتا ہے تو میں سامان 5 دن کا اٹھاؤں گا. کہیں 10 دن جانا ہے تو میں سامان 10 دن کا اٹھاؤں گا. کسی سرد ملک جانا ہے تو سامان سردی کا اٹھاؤں گا, گرم ملک جانا ہے تو گرمی کا اٹھاؤں گا. اور اگر کہیں خالدین فیہا کے لیے جانا ہے کتنا سامان اٹھاؤں گا؟ اتنا اٹھاؤں کہ میری ابدی زندگی کے لیے چلے. اب دنیا کے کسی سامان میں اتنی طاقت ہے کہ ابدی چلے؟ دنیا کے کسی سامان میں ابدی زندگی تک ساتھ دینے کی طاقت نہیں ہے. دنیا کی کوئی شہرت ابدیت نہیں رکھتی, دنیا کا کوئی دولت ابدیت نہیں رکھتی, دنیا کی کسی طاقت کے اندر ابدیت نہیں ہے. صرف خدا کی بندگی اور اس کے نظام کے اندر پیروی ہے جس میں بندگی میں ابدیت ہے. بس یہ ہماری زندگی ہے. آپ نے زندگی سے کچھ اٹھا کے لے کے جانا ہے, وہ لے کر جائیں جو ابدیت دے دے, کسی طریقے سے ابدی زندگی میں ساتھ دے. جتنا آپ کا سفر لمبا ہے اتنا آپ کا زاد راہ زیادہ ہونا چاہیے, اور سفر ابدیت کا سفر ہے. بس زاد راہ ایسی ہونے چاہیے جو چلے. اس کو ہم کہہ رہے ہیں ہدف. انسان کی زندگی کا ہدف بڑا ہونا چاہیے, اور ان اہداف کے اوپر لوگوں کی قیمتیں طے ہو رہی ہوتی ہیں اللہ کے نظام کے اندر. اور یہاں پر اس چیپٹر کو ختم کرنے کے لیے, بند کرنے کے لیے بہت نفیس مولا کا ایک قول جو بہت ہی آسان زبان میں انسان کو اس کی قیمت بیان فرما رہا ہے. مولانا فرمائے کہ تمہارے نفس کو خدا تعالیٰ نے قیمتی خلق کیا ہے, جنت سے کم قیمت مت لگانا, جنت سے کم اس کی قیمت مت لگانا. مولا نے کم از کم قیمت کہاں سے شروع کی ہے؟ جنت سے. کہا اس سے کم کوئی بھی قیمت لگائی تم نے تو وہ ابدی نہیں ہوگی, وہ یقیناً زوال پذیر ہوگی, اور تمہاری زندگی ابدی ہے. تم اپنی انتہائی قیمتی چیز کو سستے میں بیچ کر آ گئے, یہ تم کام ہرگز نہ کرنا. تمہاری زندگی بڑی ہے, قیمت بڑی لگاؤ, کم سے کم قیمت لگاؤ, جنت لگاؤ. اس کا مطلب ہے درجات بہت آگے تک جائیں گے. جنت بھی بہت چھوٹی جگہ ہے, جنت بہت چھوٹی جگہ ہے. اچھا, ہم لوگوں کو معمولاً یہ بات سمجھ میں فی الحال نہیں آ رہی ہے کہ جنت چھوٹی جگہ کیسی ہے, اور وہ جو بڑی جگہیں ہیں وہاں پہ پھر کیا ہونا چاہیے, یہ ہمیں فی الحال سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس کو ہم یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ مجھے یقین ہے, تقریباً یقین اس بات کا ہے کہ کوئی انسان اس دنیا میں ایسا نہیں ہوگا جو کبھی نہ کبھی برزخ نہ دیکھے. ہم سب کو خدا نے اس دنیا کے اندر ایک ٹول دیا ہوا ہے, ایک انسٹرومنٹ دیا ہوا ہے. ہمیں پتہ چلے یا نہ پتہ چلے, کبھی نہ کبھی ہمیں برزخ نظر آتی ہے, چاہے خواب میں آئے چاہے جیتے جاگتے آئے, کچھ نہ کچھ برزخ سے دیکھنا نصیب ہوتا ہے. ہم میں سے جو عقل مند ہوتے ہیں وہ برزخ کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ جو میں نے دیکھا یہ برزخ تھی, یہ خواب نہیں تھا, یہ برزخ تھی. وہ برزخ پہچانتے ہیں, اور اس برزخ سے بہترین کام یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو بتاتے چلے میں نے کیا دیکھا. تقریباً یہ عادت ہمارے معاشرے کی رائج عادتوں میں سے ہے, جو کسی صورت میں مفید عادت نہیں ہے. بہترین کام یہ, اگر انسان کو کچھ سمجھ میں آ جائے, سب سے پہلا کام یہ کرے اس سے سیکھے میری کون سی برائی ہے جس کی نشاندہی ہوئی ہے اس میں, میرے اندر کون سی کمی ہے جس کو بڑھانے کے لیے اس میں اشارہ ہوا ہے. سب سے اہم کام یہ کام, اس کام کو انجام دے. بار ہم کہیں اور جانے کے بجائے واپس آتے ہیں. معاشرے کی تشکیل کے اوپر گفتگو تھی. اچھا معاشرہ وہ معاشرہ ہوگا جس کے لوگوں کے اہداف بڑے ہوں گے. پست اہداف رکھنے والے لوگوں کا معاشرہ بہت پست معاشرہ تشکیل پائے گا. میں ان دونوں کی مثالوں کو عرض کرتے ہوئے تیزی سے تعمیر امت کے موضوع کی طرف جاتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. جن لوگوں نے سسٹمز کو تھوڑا بہت اسٹڈی کیا ہے, خاص کر اکنامکس کے اندر جو سسٹمز تھے ہمارے پاس, یا صحیح ہے تعبیر صحیح ہے تھے, اب تو سب کرش ہو گیا ہے. مثلا ہمارے پاس کمیونزم تھا ایک سسٹم کے طور پر, اور کیپیٹلزم تھا ایک سسٹم کے طور پر. ان دونوں سسٹمز میں ایک گرچہ دونوں کی بنیاد مادہ پرستی تھی, دونوں کی بنیاد مادہ پرستی تھی, اور ان میں سے کوئی بھی صالح نظام ظاہر ہے کہ نہیں ہے. مادہ پرستی کی بنیاد پہ جتنی بھی نظام تشکیل پائیں گے سب کے سب بربادی لے کر آئیں گے, اس کو میں ابھی آپ کی خدمت میں اجمالاً نرس کروں گا. دونوں نظام مادہ پرستی کے تھے. کمیونزم کے اندر اجتماعیات کے اوپر اصرار بہت زیادہ تھا, سوشل لائف کے اوپر, معاشرے کے اوپر, اور کیپیٹلزم کے اندر انسان کے پرسنل بینیفٹ کے اوپر, انسان کے ذاتی فائدے کے اوپر اصرار بے انتہا ہے, اور اس کی ذاتی آزادی وغیرہ وغیرہ. اچھا, اب دونوں کے اندر ایک چیز اپیلنگ ہے اور ایک چیز بہت سخت ہے. مثلا کمیونزم کے اندر جو اپیلنگ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو معاشرے کے فائدے ہوتے ہیں وہ انسان کو بعد میں بہت کچھ دے سکتے ہیں, اور وہ لمبی مدت میں فائدہ دے دیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر معاشرے کا آپ نے خیال کر لیا اور مساوات ہو گئی ان کی دانش میں, تو بہت سارے مفادات آپ کے پورے ہو جائیں گے اور آپ زندگی میں آسانی سے رہیں گے. دوسری طرف سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ معاشرتی فائدے کے لیے انسان میں انسینٹیو بہت کم ہوتا ہے. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے محمد. کمیونسٹ سسٹم نے لوگوں سے یہ کہا, سوشلسٹ کمیونسٹ سسٹم نے, کہ بھئی آپ 8 گھنٹے کام کریں یا 10 گھنٹے کام کریں, تنخواہ آپ کی ایک ہی ہوگی. پریکٹیکلی وہ کر نہیں سکے, لیکن دعویٰ کیا انہوں نے. انہوں نے کہا بھئی آپ 8 گھنٹے کام کریں, 10 گھنٹے کام کریں, جو آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق آپ کو تنخواہ ملے گی. اچھا, کیپیٹلسٹ معاشرے نے کیا کیا, انہوں نے کہا ہم تنخواہ طے نہیں کریں گے, جو جتنا کمائے گا کمائے گا. صحیح ہے. اب دونوں سسٹم کا فائدہ کیا ہے؟ کمیونزم کا فائدہ یہ تھا کہ بھائی آپ کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی, اس کی ذمہ داری حکومت لے لیتی ہے. کمیونزم کے اندر بنیادی ضرورتیں آپ کی پوری ہو جائیں گی, اس کی ذمہ داری حکومت لے لے گی, تو آپ کو ایک ذہن کی تسلی ہو گئی کہ بھائی میری بنیادی ضرورتوں کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا. اس اعتبار سے یہ نظام اٹریکشن رکھتا ہے, لیکن اس میں ایک خرابی ہے, اس میں انسینٹیو نہیں ہے. انسینٹیو کیسے نہیں ہے؟ بھائی آپ 8 گھنٹے کام کریں یا 10 گھنٹے کام کریں, پیسے کتنے ملنے؟ پیسے اتنے ہی ملنے جتنے برابر والے کو ملنے. تو آپ کام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ موسٹ پروبیبلی نہیں کریں گے. کیوں؟ آپ کو پرسنل کوئی انسینٹیو نہیں ہے نا. آپ کی تنخواہ کم نہیں ہو رہی, آپ کی تنخواہ زیادہ نہیں ہو رہی. کام کم کریں گے تو کم نہیں ہوگی, زیادہ کریں گے تو زیادہ نہیں ہوگی. تو آپ کا پرسنل انسینٹیو ختم ہو جائے گا. گرچہ پروٹیکشن آپ کے پاس ہے, تحفظ آپ کے پاس ہے, آپ بھوکے نہیں سوئیں گے, آپ بیمار ہوئے تو آپ کا علاج حکومت کروا دے گی. کیپیٹلزم کے اندر ادھر سے پرسنل انسینٹیو بہت ہائی ہے, بہت آئی ہے. جتنا کماؤ کماتے رہو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, گورنمنٹ دخالت نہیں دے گی. ٹھیک ہے, لیکن پروٹیکشن نہیں ہے اس کے اندر. آپ مارے گئے, کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے آپ کا. آپ بھوکے ہو گئے تو آپ بھوکے ہو جائیں گے, پیور کیپیٹلزم کے اندر. اچھا, اب یہ تو دو نظام ہو گئے, اسلام نے کیا کیا ہے؟ اگر اسلام معاشرے کو اہمیت دے تو پرسنل انسینٹیو ختم ہو جاتا ہے, پرسنل انسینٹیو ختم ہو گیا. اور اگر ذاتی آزادی کو اہمیت دے تو کیا چیز ختم ہو جاتی ہے؟ تحفظ ختم ہو جاتا ہے. اسلام نے کیا کیا؟ بہت خوبصورت توازن بنایا اسلام نے, جو بہت آسانی سے اب سمجھ میں آتا ہے. اسلام نے کہا معاشرے کو اہمیت حاصل ہے, معاشرے کو اہمیت حاصل ہے, غریبوں کا دفاع کیا جائے گا, سارے کام کیے جائیں گے, تو ہم پھر نے دین مبین, تو پھر انسینٹیو کیا ملے گا؟ خدا نے کہا انسینٹیو تم کو ہم جنت میں دے دیں گے. جتنا تم کو ذاتی فائدے اٹھانے ہیں وہ تم کو سب کے سب اخروی زندگی کے اندر نصیب ہو جائیں گے. اچھا, یہ ایک سادہ سے انسان کو سمجھانے کے لیے. بس خدا نے بیلنس کیسے کیا؟ ظاہری طور پر جو بیلنس ہوا وہ یہ ہوا کہ بھئی آپ کو اجتماع کا خیال کرنا ہے اس دنیا کے اندر, آپ کی ذاتی زندگی کے جتنے مزے جتنی لذتیں تھیں خدا سب کو پورا کرا دے گا جنت کے اندر. فی ہے ما تشتہی الانفس وتلذ العیون, اس جنت کے اندر سب کچھ وہ ہے جس کی تمہاری نفس آرزو کرتا ہے, سب کچھ ہے. وتلذ العیون, جس کو دیکھ کر تمہیں لذت ملتی ہے, جو تمہاری نفس کی خواہش ہو سب تم کو مل جائے گا. یہ ایک عام انسان کے لیے, یہ عام انسان کے سامنے یہ بیلنس ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ عمیق ایک اور بیلنس ہے, اس سے بھی زیادہ ایک اور گہرا بیلنس ہے، اس میں پرسنل انسینٹیو باہر میں نہیں ہے، جنت میں نہیں ہے، اسی دنیا کے اندر ہے. وہ پرسنل انسینٹیو کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت ناز کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. یہ واقعہ میں کئی دفعہ شاید کہہ چکا ہوں گا، لیکن موقع کی مناسبت سے. ایک فقیر منش آدمی، ایسے ہی اس ٹائپ کا ایک آدمی، وہ کہیں صبح کو اٹھتا ہے اور بادشاہ کے ایک دربار کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کہیں محل وحل کے سامنے، اور کہتا ہے کہ اے خدا تیرا شکر ہے، تو نے میری زندگی بادشاہوں سے بہتر رکھی ہے، بادشاہوں سے بہتر رکھی ہے. تو وہ بادشاہ اس کو بلا لیتا ہے، کہتا ہے کہ تیری زندگی مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ کہنا اس نے پوچھا کہ کل رات آپ کے ساتھ کیا گزری؟ فقیر نے بادشاہ سے پوچھا کل رات آپ کے ساتھ کیا گزری؟ بادشاہ نے کہا کہ میں سو نہیں پایا. بستر تو بہت اچھا تھا، کمرہ بھی بہرے بہت اچھا تھا، لیکن میں سو نہیں پایا، کچھ افکار، خیالات، خدشات، پریشانیاں، مشکلات، میں سو نہیں سکا. کہنے کا میری زندگی کیسی گزری؟ کہنے کا میں سارا دن مارا پھرتا رہا. سارے دن گھومنے پھرنے کے بعد ایک حلوائی تھا، اس کی دکان پہ میں پہنچا، اس کا چولہا ابھی بند ہوا تھا، اس کی گرمی باقی تھی، سردی کا وقت تھا. میں گرم چولہے کے برابر میں لیٹ گیا، ایسی گہری نیند آئی کہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلا. کہنے لگا آپ دیکھیں، آدھی رات تو میری آپ کی رات سے بہتری گزر گئی، آپ سو نہیں سکے، میں مزے سے سو لیا، تو آدھی رات تو میری آپ سے بہتر ہو گئی، باقی آدھی اس سے بھی بہتر ہوئی ہے. اس نے کہا اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا وہ اس طرح سے ہوا کہ آدھی رات میں جب اس کا چولہا ٹھنڈا ہوا تو میری آنکھ کھلی، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے کہا اب میں اللہ کی بندگی کیوں نہ کروں، میں نے باقی آدھی رات عبادت کر لی. آپ یہ بتائیں کہ آپ کو بادشاہ بن کے ملا کیا ہے؟ آدھی رات میری آپ سے بہتر اور باقی آدھی تو بہت بہتر. اچھا آپ بہت تیر مارتے تو کیا کرتے؟ سو لیتے نا، تو میری آدھی آپ کی جیسی ہوتی اور باقی آدھی آپ سے پھر بھی بہتر ہوتی اگر آپ سو لیتے، اور اگر آپ سو بھی نہیں سکے تو میں تو ہر صورت میں فائدہ ہی فائدے میں رہا. اسلام کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے تم معاشرے کے لیے زندگی گزارو، معاشرے کے لیے قربانی بھی دو. اچھا پرسنل بینیفٹ کب دے گا؟ لذتیں کب دے گا؟ ایک سادہ تصور یہ ہے لذت جنت میں دوں گا، اب میں کہہ رہا ہوں اس میں گہرا تصور بھی ہے. گہرا تصور کیا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے نہیں لذت بھی دنیا میں دوں گا. کیسے دے گا؟ کہہ رہا ہے لذت کو تمہارے سامنے ایسے لے کر آؤں گا کہ دنیا کی لذتیں حقیر ہو جائیں گی، کسی اور چیز سے لذت لو گے اور وہ جو لذت ہوگی وہ دنیا کی لذتوں سے بہت گہری ہو جائے گی، بہت گہری لذت ہو جائے گی. بہت عجیب ہے یہ معاملہ. اب خدا کیا کرے گا؟ کہے گا تم معاشرے کے لیے زندگی گزارو، دین کی خاطر زندگی گزارو. خدا ہے مجھے ذاتی لذت کب ملے گی؟ خدا کہتا ہے میں تمہاری نظروں کو ایسا رکھوں گا تمہاری لذت کھانے سے نکل کر کہیں اور چلی جائے گی، جنسیات سے نکل کر کہیں اور چلی جائے گی. اس میں جو لذت ملے گی وہ کھانے اور جنسیات میں آ ہی نہیں سکتی ہے، اس میں میں لذت ڈالوں گا. اس کو اہل بیت نے کہا ہے بہت خوبصورت جملہ جو میں بہت دفعہ اپنے لیے سوچتا ہوں، کاش نصیب ہو ہم سب کو، فرمایا ازقنی حلاوت ذکرک، اے خدایا ہمیں، مجھے، امام نے دعا کرتے ہوئے کہا اے خدایا مجھے اپنے ذکر کی مٹھاس چکھا دے. ازقنی حلاوت ذکرک، جس کو یہ مٹھاس چکھنے کو مل گئی اب اس کے سامنے دنیا حقیر ہے، دنیا حقیر ہے. اچھا آپ ویسے یہ باتیں تو چلیے آپ کہیں گے کہ بھئی یہ تو گویا ایک قسم کی لفظی عیاشی ہو گئی کہ بھئی بڑی بڑی باتیں ہو گئیں، نہ ہمیں وہ مزہ آ رہا ہے اور نہ ہمیں وہ مقام نصیب ہو رہا ہے، ہم کیا کریں؟ چھوٹا سا ایک کام کریں، اپنے ذہن سے دنیا کی عظمت کو گرانے کی کوشش کریں. دنیا بڑی جگہ نہیں ہے. جیسے ہی آپ کے سامنے دنیا تھوڑا تھوڑا حقیر ہونا شروع ہوگی خدا انہوں مطالعہ آپ کو نصیب کرنا شروع کرے گا. جب تک دنیا عظیم ہے دل کے اندر، یہاں کچھ نہیں آنے کا، یہاں کچھ نہیں آئے گا. یہ بہت خوبصورت ایک شاعر نے تعبیر کی ہے فارسی کے اندر، بہت خوبصورت شاعر، البتہ یقیناً اردو میں بھی ایسی تعبیرات یقیناً نہیں ہوں گی تعبیرات، لیکن میں اردو زبان کی شاعری کو بہت اچھی طرح نہیں جانتا، فارسی کو بھی اچھی طرح نہیں جانتا ہوں، تھوڑا سا ایک دو شعر مجھے یاد ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، شاعری کے معاملے میں میرا شاید معیار بہت ہی عجیب ہو گیا ہے. بہرحال تو اس میں بہت اچھا شاعر نے کہا، کہا کہ دیو چون بیرون رود فرشتے در آیا. شاعر نے کہا، اور مجھے یاد ہے یہ مصرع آیت اللہ العظمیٰ عراقی نے ایک انٹرویو میں دہرایا تھا. آیت اللہ العظمیٰ عراقی مراجع تقلید میں سے اور بڑا بلند پایا ان کا مقام. تو ان سے ایک دفعہ کسی انٹرویو لینے والے نے انٹرویو لیا تھا، اور اس نے ان سے پوچھا کہ مانوی مقامات حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو جب اس نے کہا کہ مانوی مقامات حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو آوا نے یہ مصرع پڑھا. مصرع پڑھا، مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ ایک سفر کر رہا تھا، بہت سخت برف باری ہو رہی تھی، تو بس میں باہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، تو میں یہ انٹرویو پڑھتا ہوا جا رہا تھا. چار گھنٹے کا راستہ تھا، بڑا لمبا انٹرویو تھا، تو بڑا ہی عجیب سا ماحول لگ رہا تھا اس وقت. اس انٹرویو کے اندر وہ انٹرویو لینے والا کہتا ہے کہ جب اس نے پوچھا نا مانوی مقامات کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو آغا نے یہ مصرع پڑھا، اور مجھے یاد ہے وہ انٹرویو لینے والا بریکٹ میں لکھتا ہے کہ آغا بہت روئے یہاں پر. کہنے کو وہ بہت روئے، پھر دوبارہ مصرع پڑھا، پھر بہت روئے. اچھا مصرع کیا ہے؟ مصرع یہ دیو چون بیرون رود فرشتے در آید. ترجمہ کیا ہے؟ جب دیو باہر جاتا ہے، دیو اب جن کہنے جن دیو پری جس طرح کہتے ہیں، جب یہ دیو جن باہر جاتا ہے تب فرشتہ اندر آتا ہے، اس کے بغیر فرشتہ اندر نہیں آتا. سب سے بڑا دیو، سب سے بڑا جن، سب سے بڑی برائی حب الدنیا ہے. جب یہ حب الدنیا نکلتی ہے تب یہاں کوئی پاکیزہ چیز اندر آتی ہے، اور اگر یہ حب الدنیا نہیں نکل رہی، پورے دل پر اسی کی حکومت ہے، اب یہاں کسی لطیف چیز میں نہیں آنا ہے. یہ پتھروں کے جیسے ٹکرانے کی بات ہو جائے گی، جیسے بارش پتھروں پہ برس رہی ہو جس پہ کوئی خس و خاشاک بھی نہیں نکلنا ہے، پھر تو زمین پہ برسے تو کچھ نکلے گا نا یہاں سے. تو ہمیں اور آپ کو جو بہت محنت کرنی پڑے گی تاکہ ہمیں کچھ نصیب ہو، یہاں پہ کوئی فرشتہ ہماری طرف بھی آ جائے، وہ یہ کہ اس دنیا کی محبت کو تھوڑا تھوڑا یہاں سے کم کریں. اور یہ بہت ڈیپ روٹڈ ہے، بہت اندر تک چڑھی ہوئی چیز ہے، اس کو نکالنا بہت مشکل کام ہے. بقول ہمارے بہت گراں قدر ایک استاد کے، کہ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ دنیا کی محبت کیسے نکلتی ہے، تو میں کہوں گا یہ میری سب سے بڑی بیماری کا علاج ہو گیا. سب سے بڑی بیماری یہی ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے مسلسل کہا ہے، حب الدنیا راس کل خطیئت، ہر برائی کی جڑ حب الدنیا ہے. اگر ہم سے کوئی پوچھے مثلا غصب خلافت ہوئی امیر المومنین کی، وجہ کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون آیا، کیا وجہ تھی؟ کیوں قتل ہوئے حضرت آدم کی اولاد میں، کیا وجہ تھی؟ آج کی دنیا میں امریکہ کیوں ظالم بن کے مسلمانوں کی اور مظلوموں کی گردنیں کاٹ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ سب کی بنیادی ایک ہی وجہ ہے، دنیا کی محبت ہے سب کے اندر. اچھا اس دنیا کی محبت میں بعض کی دنیا کی محبت اتنی سامنے آ جاتی ہے کہ وہ فرعون بن جاتے ہیں، وہ مامون بن جاتے ہیں، وہ یزید بن جاتے ہیں. بعض کی دنیا کی محبت چھپی رہتی ہے، ان کو دکھانے کا موقع ہی نہیں ملتا، ان کے نفس چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہ دنیا کی محبتوں کو کہاں دکھاتے ہیں؟ خاندان کے اندر، اپنی ناک کا احترام کروا کے. فرعون کو ملتی ہے تو وہ مصر میں اپنا احترام کرواتا ہے، مامون کو ملتی ہے تو مملکت اسلامی سے اپنا احترام کرواتا ہے، بعض کو مصر اور مملکت اسلامی نہیں ملتی ہے، ان کو کیا ملتا ہے؟ ان کو اپنا خاندان ملتا ہے، تو وہاں اپنی ناک کا احترام کرواتے ہیں. یہ بھی دنیا پرستی ہے. ہم اور آپ کہاں سے شروع کر رہے تھے؟ تعمیر معاشرہ سے شروع کیا تھا نا، تعمیر امت سے، اور بات ہوئی تھی کہ ہمیں امت کو تعمیر کرنا ہے تو ہمیں معنویت جگانی ہوگی. آج ایک اسٹیپ آگے بڑھ گئے، اگر معنویت جگانی ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ حب دنیا کم کرنی پڑے گی. اگر یہ حب دنیا کم ہوتی ہے تو ہم لوگ آگے بڑھیں گے، اور اگر حب دنیا کم نہیں ہو رہی ہے پھر معاملہ خراب رہے گا. میں جب حاضر ہوا تھا وہاں پر تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم لوگوں کو خلوص کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، تب ہمیں کامیابی نصیب ہوگی. بس فرض فرمائیے آپ اپنے مطالبات کے لیے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی جو چیکنگ کرنے والے جوان ہیں وہ اس چیکنگ کرنے کے دوران اپنی نفس پرستی دکھا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کو کامیابی نہیں ہوگی. کیوں؟ تقویٰ حاکم نہیں ہوا ہے, تقویٰ کی حکومت نہیں ہے. مثلا میرا جیسا بولنے والا نفس پرستی دکھا رہا ہے تو مجھے دیکھ کر فوراً عقل مند کو سمجھ جانا چاہیے یہ گروہ کامیاب نہیں ہوگا. کیوں؟ اس میں نفس پرستی ہے. نفس پرستی کے ساتھ خدا کی نعمتیں نہیں ملیں گی, نفس پرستی کے ساتھ فرشتے نصرت کے لیے نہیں آئیں گے. وہاں پر تمام اللہ کی نعمتیں نازل ہوں گی, برسیں گی, یہاں پہ نفس پرستی نہیں ہوں گی. آپ کو جیتنا ہے نفس پرستی سے لڑ لیں, حب دنیا سے لڑ لیں. ایک رات کے لیے صحیح, ایک رات کے لیے بھی لڑ لیے اس رات جیت جائیں گے, اور ایک رات کے لیے بھی نہیں لڑے تو پھر اس رات بھی نہیں جیتیں گے. تاہے سب کچھ کر لیں. آپ کو جیتنا ہے تو میں سادہ سی زبان میں کہوں گا, آپ کو جیتنا ہے اس رات کو مستحب نہ توڑیں, اس رات کو مکروہ نہ کریں, اس رات حکم خدا کی پامالی مت کریں تاکہ آپ جیت جائیں. خدا کی نصرت کسی وجہ سے ملتی ہے. ان تصبروا وتتقوا, خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہ دو کام کرو, اگر صبر کرو گے تقوی اختیار کرو گے تمہیں کامیابی نصیب ہوگی, یہ نہیں کرو گے پھر نہیں ہوگا. کل ہم نے ایک آئے کریمہ کے اوپر چھوڑا کی بات, اس آئے کریمہ کو دوبارہ لے کر آتے ہیں, تھوڑا سا اس کے اوپر تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 جو آخری آئے کریمہ ہے, سورہ مبارک ہے آل عمران میں, درود بھیجے محمد و آل محمد. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا چلوں, تعمیر امت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, یہ راستہ ہے, واحد راستہ. امت بنانی ہے یہ راستہ ہے, موب بنانا ہے 25 اور راستے ہیں, پارٹی بنانی ہے اور بہت سارے راستے ہیں, گروہ بنانا ہے اس کے بھی راستے بہت ہیں, یہ سب بن سکتے ہیں. امت بنانی ہے اللہ کے لیے, اس کا صرف ایک راستہ ہے, بندگی راستہ ہے, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. بندگی کریں گے خدا بزرگی دے گا, بندگی نہیں کریں گے بزرگی نہیں ملے گی, عزت نہیں ملے گی. عزت اس کو ملے گی جو بندگی کرے گا. آیت کریمہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا, آخری جملہ یاد ہے آپ کو, لعلکم تفلحون, شاید تم کامیابی حاصل کرو. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں, اس آخر تک پہنچنے سے پہلے ہدف کلیئر کر لیتے ہیں. خدا تعالیٰ نے آخر میں فرمایا لعلکم تفلحون, شاید تم کامیابی حاصل کرو. اچھا عربی میں کامیابی کے لیے فائزون بھی ہے, فائزون, فائز ہو جانا, اردو میں بھی ہم کہتے ہیں وہ فلاں مقام پر فائز ہو گیا. فائز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی میں ہوتا ہے کامیاب ہونا. فائزون بھی کامیابی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تفلحون کون سی کامیابی ہے؟ یہ جو تفلحون کا لفظ ہے یہ عربی لفظ فلاح سے لیا گیا ہے, فلاح, صحیح. اور فلاح اگر انگلش میں اس کا ترجمہ کریں تو ہم کہیں گے ایبسلوٹ سکسیس, مطلق کامیابی, ایسی کامیابی جس سے بڑھ کر کامیابی کا کوئی تصور نہیں ہوگا, ایسی کامیابی. بس خدا تعالیٰ کیا فرماتا ہے, ان چار پیرامیٹرز پہ کام کر لو لعلکم تفلحون, شاید تم ایک ایسی کامیابی حاصل کرو جس سے بڑھ کر کامیابی کا کوئی تصور نہیں ہے, ایسی کامیابی تک پہنچ جاؤ گے جس سے بڑھ کر کامیابی کا کوئی تصور نہیں ہوگا. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ان پیرامیٹرز میں سے کسی ایک کو بھی مس کیا تو کیا ہوگا؟ کامیابی ملے گی لیکن پارشل کامیابی ملے گی, چھوٹی سی کامیابی ملے گی, بڑی کامیابی نہیں ملے گی. بڑی کامیابی چاہتے ہو چاروں کو پورا کر لو. چار پیرامیٹر خدا نے فرمایا, اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یہ ہمیں رٹ جانی چاہیے, یہ ہماری زندگی کا سرمایہ ہو جانی چاہیے انشاءاللہ تعالی. ہم صبر سے شروع کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بہت خوبصورت یہ ہے کہ کبھی عربی میں کہتے ہیں مصیبت پہ صبر کرو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے صبر کرو, اور صبر کا جو تعلق ہے وہ کس سے ہے؟ مصیبت سے. مصیبت پڑے صبر کرو. یہاں پر خدا نے کہا ہے اصبروا, صبر کرو. اس کا مطلب ہے کہاں پہ صبر کرو؟ ہر جگہ صبر کرو. اس کو ہم کہتے ہیں مطلق چھوڑ دیا خدا نے, خدا نے قید نہیں لگائی صبر کرو مصیبت پہ, صبر کرو معیشت پہ, نہیں یہ نہیں کہا. اگر اس نے کہا اس برو صبر کرو, اس کا مطلب کیا ہے؟ اب ہر جگہ صبر کرو. مثلا اگر میں آپ مثلا کوئی ایک کلاس کے سامنے جائے اور کہے آدھے بچے کھڑے ہو جائیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ آدھے نے کھڑا ہونا ہے, آدھے نے بیٹھا رہنا ہے. لیکن اگر وہ کہے کھڑے ہو جاؤ, اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے سب کھڑے ہو جاؤ. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اس برو صبر کرو. کس پہ صبر کرو؟ ہر چیز پہ صبر کرو. اچھا, اب ہر چیز پہ صبر کیا ہوتا ہے؟ اہل بیت نے کہا صبر تین قسم کا ہوتا ہے. صبر تین قسم کا ہوتا ہے. ایک صبر ہوتا ہے ترک معصیت پہ, گناہ ترک کرنے پر صبر کرنا پڑتا ہے. ہاں بالکل صحیح ہے, ترک معصیت پہ صبر ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس امکان ہے نفسانی لذات خواہشات کو حاصل کر لے جو گناہ سے مل رہی ہیں, نہیں کرتا, ترک معصیت کرتا ہے, اس پہ صبر کرنا ہے نہیں کرنا ہے, یہ صبر ہے. ایک جگہ ایک آدمی جھوٹ بولے تو بہت فائدہ ہوگا, نہیں بولتا, ترک معصیت کرتا ہے, یہ صبر ہے. ایک جگہ صبر ہے ترک معصیت کے اوپر. اچھا, یہ جو میں کہتا جاؤں گا تو آپ اور میں, میرے لیے ابھی موقع نہیں مل رہا ہوگا چونکہ میں کہہ رہا ہوں گا, آپ کو موقع ملے گا چونکہ آپ سن رہے ہیں. اندر اندر پوچھے گا میں یہ کرتا ہوں, اندر اندر اپنے سے پوچھتے رہیے گا میں یہ کرتا ہوں. اگر آپ سب کرتے ہیں تو آخری جملہ آپ کے لیے ہے, تم کامیاب ہو گئے, تمہیں سب سے بڑی کامیابی نصیب ہو گئی. اگر نہیں کرتے پھر اس آخری جملے کے تباہوں میں نہیں رہیے گا کہ پھر بھی میں کامیاب ہو جاؤں گا. قرآن کریم نعوذ باللہ جھوٹا اسٹیٹمنٹ نہیں دے گا. اس نے کہا یہ کرو گے تو کامیاب ہوگے, اب میں کہوں نہیں میں یہ نہیں کروں گا اور پھر بھی کامیاب ہو جاؤں گا, کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اس کے سوا کامیابی ملنی ہوتی نا تو خدا آخر میں کہتا ہے سوائے اس کے, پھر ایکسیپشن بھی دے دیتا. وہ ایکسیپشن نہیں دے رہا ہے, اس کا مطلب ہے اس کے سوا کامیابی نہیں ہونی. بس پہلا جملہ کیا ہے؟ اس برو صبر کرو. اہل بیت نے فرمایا صبر تین قسم کا ہے. نمبر ایک صبر ہے ترک معصیت کے اوپر, گناہ نہیں کرتا صبر کرتا ہے, فحشا نہیں دیکھتا صبر کرتا ہے. دوسرے لوگ فحشا دیکھ کے مزے لیتے ہیں, وہ میوزک سن کے مزے لیتے ہیں, بے پردگی کر کے مزے لیتے ہیں, وہ اللہ کی بندگی میں مرد یا عورت, وہ کہے نہیں میں نے نہیں کرنا ہے, ترک معصیت پہ صبر کرے. یہ ایک پیرامیٹر. دوسرا صبر ہے اطاعت کے اوپر, ترک معصیت کا ایک صبر ہے, ایک صبر ہے اطاعت کے اوپر. وہ کیا ہے؟ فجر کی نماز صبح کو واجب ہوئی ہے, ظہر کے ساتھ کوئی قضا پڑے صحیح نہیں ہے, فعل حرام ہے. کوئی یہ نہ سمجھے میں نے نمبر پورا کر لیا معاملہ ختم ہو گیا. اگر ایسا ہوتا تو پھر فجر کی صبح کو واجب ہوتی نہیں, پھر ظہر کے ساتھ واجب ہوتی, پھر وہ فجر کی نماز صبح کو واجب ہوئی ہے. نہیں پڑھے فعل حرام ہے, فعل حرام ہے. اصل ہمارے پاس نظام لکھا ہوا ہے, مثلا امام جماعت کے لیے شرط ہے کہ عادل ہو, کم سے کم سوشل اسٹیٹس جو اسلام کے اندر سمجھ میں آتا ہے وہ امام جماعت ہے. قاضی بہت بڑا اسٹیٹس ہے, والی اس سے بھی بڑا اسٹیٹس ہے, کم سے کم اسٹیٹس کیا ہے؟ امام جماعت. امام جماعت کے لیے شرط کیا ہے؟ عادل ہو. تو قاضی کے لیے تو 100% عادل ہو, والی تو بہت بڑا عادل ہو, اس میں تو جسٹس بہت کہیں زیادہ ہونا چاہیے. عادل کسے کہتے ہیں؟ عادل وہ ہوتا ہے جو گناہ کبیرہ نہیں کرتا اور گناہ صغیرہ پہ اصرار نہیں کرتا. یعنی کیا مطلب؟ کبیرہ تو کرتا ہی نہیں ہے, کبیرہ گناہ نہیں کرتا, اور اگر صغیرہ اس سے صادر ہو جائے اصرار نہیں کرتا, بار بار نہیں کرتا. اچھا, اگر کوئی ایز پر پلاننگ بار بار گناہ صغیرہ کرے تو یہ عادل ہے؟ نہیں, اس کی عدالت ختم ہو گئی ہے. اور طلبگار ہوں میں کہ امام کے لشکر میں جاؤں بغیر عدالت کے. اگر میں آپ سے کہوں امام کے لشکر میں ایک بندہ ہوگا جو عادل بھی نہیں ہوگا, آپ مانیں گے؟ اور میں فجر کی نماز بار بار قضا کروں اور اس کے بعد کہوں امام میں آپ کی نصرت کے لیے تیار ہوں, تم تو عادل بھی نہیں ہو برادر, عدالت تو لے آؤ کم از کم. باقی تقویٰ پرہیزگاری بات کی بات ہے, پہلا مرحلہ عدالت کا ہے, عدالت تو لاؤ. عادل کون ہوتا ہے؟ جو گناہ صغیرہ پہ اصرار نہیں کرتا. البتہ خدا نے مجھے حق نہیں دیا کہ میں زندگی میں کریتا پھروں دوسروں کی زندگی میں کہ وہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, مجھے کسی نے حق نہیں دیا ہے, مجھے خدا نے حق نہیں دیا ہے. لیکن خدا نے ذمہ داری دی ہے کہ بیان کر دینا چاہیے, بیان کر دیں تاکہ لوگ تباہوں میں نہ رہیں. آپ کو مجھے تباہوں میں نہیں رہنا چاہیے. اگر امام کی نصرت کا دعویٰ کر رہا ہوں اور میں عادل بھی نہیں ہوں اپنے اندر, تو برادر محترم کم سے کم عادل تو ہو جاؤں. باقی وہ کریم مولا ہے, کریم خدا کا نمائندہ ہے, وہ میرے گناہوں کے لیے کچھ نہ کچھ دروازے کھولے رکھے گا, لیکن کم سے کم عادل تو پہنچوں سامنے, اس سے کم تو نہ آ جائے. مثلا اگر میری زبان پہ گناہ چڑھا ہوا ہے, جھوٹ چڑھا ہوا ہے, چھوٹے چھوٹے جھوٹ, تو چھوٹا جھوٹ, ویسے تو جھوٹ گناہ کبیرہ ہے, مذاق میں بھی جھوٹ گناہ ہے اور کبیرہ ہے. فرض کرو کوئی کہتا نہیں چھوٹا سا جھوٹ تو کبیرہ نہیں ہوتا, صغیرہ ہوتا ہے. اچھا اگر بار بار کرے, عدالت سے تو ساخت ہو گیا نا, جو عدالت سے ساخت ہوگا امام کے لشکر میں ہے وہ, کیسے ہے پھر؟ محترم یہ وہ آپ کہہ رہے تھے نا ہم نے امت بنانی ہے, امت بنائیں گے تاکہ قوم کو فتح ملے گی, عزت ملے گی, نصرت کریں گے امام کی. امت ایسے بننی ہے, دشمنوں کے سامنے فتح ایسے ملتی ہے؟ اگر ان چھوٹے چھوٹے معمولی احکام کی پیروی نہیں کریں گے جو ہماری زندگی کے اوپر اللہ نے واجب کی ہیں, اور ہم کہیں خدا ہے جب ہم روڈ پہ کھڑے تو ہمارے لیے فرشتے نازل کر, کس کے لیے فرشتے نازل کرے؟ وہ جو چند گھنٹے پہلے خدا کا حکم توڑ رہے تھے, ان کے لیے فرشتے بھی نازل کرے؟ اب آپ خدا سے خود بھیجیے, آپ خدا سے کیا طلب کر رہے ہیں؟ نازل کرے گا فرشتے جب بندگی کریں گے, بندگی کریں گے تو معراج پہ بھی پہنچا دے گا, اس نے کون سا بخل کرنا ہے ہمارے ساتھ, نعوذ باللہ تعالی. لیکن ہم بندگی کریں, پہلا صبر ہے معصیت پہ صبر, ترک معصیت کے اوپر صبر کرتا ہے. دوسرا صبر ہے اطاعت کے اوپر صبر کریں, یہ قوم کی تشکیل کے عناصر تھے. تیسرا صبر ہے مشکلات کے اوپر صبر کریں, مشکلات پہ صبر کریں, اور ان مشکلات میں بہت ساری مشکلات شامل ہیں. مثلا غربت خود ایک مشکل ہے, غربت بمعنی پاورٹی, غربت یعنی پیسے کا نہ ہونا, فقر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, فقر ایک مصیبت ہے, ایک مشکل ہے. اس مشکل کے اوپر دو راستے ہیں, یا تو خدا سے شکوا کرے یا پھر صبر کرے. نہیں کہہ رہا جد و جہد نہ کرے, نہیں جد و جہد تو کرے کہ فقر کا خاتمہ کر لے, لیکن شکوا کرے یا صبر کرے؟ صبر کرے, جد و جہد کے ساتھ صبر کرے. یہ صبر تشکیل امت کا پہلا حصہ ہے. ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں امت آسانی سے تشکیل پانی ہے. تشکیل امت کا پہلا حصہ کیا ہو گیا؟ صبر کرے. اور صبر تین قسم کا ہے, ترک معصیت پہ صبر, اطاعت اور فرما برداری پہ صبر, اور مشکلات جس کو روایت میں نوائب تعبیر کیا ہے. درود بھیجیں اہل بیت اطہار علیہ السلام. کچھ عرصے ہم ایران میں اس زمانے میں رہے جب جنگ ہو رہی تھی, جب جنگ ہو رہی تھی 88 میں, 88 میں جنگ ختم ہوئی ہے, 80 میں شروع ہوئی تھی, اور میں 84 میں ایران گیا تھا, اور 84 سے لے کے 88 تک جب ہم ایران میں تھے تو جنگ ہو رہی تھی, ایران عراق جنگ. وہ جنگ بہت معجزہ نما تھی, جو بڑے بڑے معجزے جو غیر معصومین کی سطح میں نظر آنے چاہیے انسانوں کے اندر, اس ٹائپ کے کرامات عجیب و غریب ہوتے تھے. اس میں معمولاً ہم دیکھتے تھے بہت پاکیزہ لوگ انوالو تھے, جو لوگ اس میں مشغول تھے واقعاً بہت پاکیزہ لوگ تھے, اصرار کر رہے تھے اس بات کے اوپر کہ جس رات حملہ کرنا ہو اس رات گناہ نہیں کریں گے, ورنہ حملے کی تاثیر کم ہو جائے گی. خدا کی نصرت چاہیے نا, خدا کی نصرت آتی ہے ان تتقوا ان تصبروا وتتقوا, اگر صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو نصرت آئے گی. تو وہ کہتے ہیں نہیں گناہ نہیں کریں گے, کیوں؟ اگر گناہ کریں گے تو جنگ میں ناکام ہو جائیں گے, ہمیں جنگ جیتنی ہے. بس پہلا پیرامیٹر کیا ہو گیا؟ پیرامیٹر ہوا صبر, اصبروا, صبر کرو. صبر مطلق ہے, صبر کی تین اقسام آپ کی خدمت میں عرض کر دی. یہ تو ہو گیا معاملہ انفرادی صبر کا, یہ میں نے انفرادی صبر عرض کیا نا, چونکہ اصبروا ایک آدمی سے کہا صبر کرو, صبر کی کتنی قسمیں تھیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اب دوسرا حصہ آئیے, دوسرا حصہ کیا ہے؟ وصابروا, صابروا. صابروا کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی خدمت عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد وآل محمد کا. ایک آدمی ایک کام کرے, ایک آدمی نے اپنی زندگی میں صبر کیا تو یہ تو سادہ سا صبر ہوا. اس سادہ صبر کی بھی کیا صورتیں تھیں میں نے آپ کی خدمت عرض کی. اب ایک آدمی کیا کرتا ہے؟ ایسا صبر کرتا ہے کہ دوسرے کے دل میں بھی صبر اٹھتا ہے. اس کا صبر اس کو صبر دیتا ہے، اس کا صبر اس کو صبر دیتا ہے. یہ جو مشترکہ صبر کرنا ہے اس کو کہتے ہیں صابرون، مل کے صبر کرو. تمہارا صبر کرنا اس کو تقویت دے، اس کا صبر کرنا تم کو تقویت دے. اگر یہ صورت ہو جائے تو دوسرا پیرامیٹر پورا ہو جائے گا، صابر صابر مصابرہ. صابرہ کا مطلب کیا ہے؟ مل کے صبر کرو. مل کے صبر کرو کیا مطلب؟ یعنی اس کو اور تشریح عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یعنی میں اپنی طاقت کو اور وہ اپنی طاقت کو، ہم دونوں اپنی طاقت کو جمع کریں کسی مشکل کے مقابلے کے لیے، میں اس کو مدد دوں وہ مجھے مدد دے، یہ ہو جائے گا مصابرہ. یہ صبر کا دوسرا پیرامیٹر ہے. مثلا سادہ سی ایک مثال، کچھ لوگ شہید ہو رہے ہیں، میں شہداء کی فیملیز کو سپورٹ کروں، شہداء کی فیملی میرے سامنے عزت دکھائیں، ان کا عزت دکھانا مجھے صبر دے گا اور میرا صبر کرنا ان کو صبر دے گا، یہ کام ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مصابرہ. میں نے کسی کو مصیبت میں دیکھا، میں اس کی مدد کے لیے دوڑا، اپنی مشکل کو بھلا کر میں نے صبر کیا. جب اس نے دیکھا کہ میں اس کی مشکل کے لیے آیا، کبھی وہ کسی کو مشکل میں دیکھتا ہے وہ اس کی مشکل کو حل کرنے کے لیے جاتا ہے، یہ ہو گیا مصابرہ. میں کسی کو صبر دے کر تقویت دوں، کوئی کسی کو صبر دے کر اور کو تقویت دے، اور یہ سب مل کر صبر کریں اور اپنے کسی دشمن کے مقابلے میں استقامت دکھائیں، اس کو کہتے ہیں مصابرہ، مل کے صبر کرنا. اچھا اگر ایسا ہو کہ انڈیویجولی انفرادی طور پہ کچھ لوگ صبر کریں اور معاشرہ صبر نہ کرے تو کامیابی نصیب نہیں ہوگی، کامیابی نصیب نہیں ہوگی. کتنے لوگ صبر کریں مل کر تو ہم کہہ سکیں گے کہ بھائی اس معاشرے نے صبر کر لیا، اتنا کہ حاکم فضا مجموعی فضا صبر کی کہلائے، مجموعی فضا کہلائے کہ یہ قوم صابر قوم ہے، اس وقت ہم کہیں گے کہ اس قوم نے صبر کر لیا، دوسرا پیرامیٹر پورا ہو جائے گا جو اللہ نے کامیابی کے لیے رکھا ہے. کام آسان لگ رہا ہے مشکل لگ رہا ہے؟ کتنے سال چاہیے اس کام کے لیے؟ اور ہم سوچ رہے تھے دو رات میں ہو جائے گا، نہیں ہوگا، بہت ٹائم لگے گا، بہت قربانیاں دینی پڑیں گی. لیکن اگر قربانیاں نہیں دیں گے تو 50 سال میں بھی نہیں ہوگا، 100 سال میں بھی نہیں ہوگا. قربانیاں دیتے چلے جائیں گے، صبر کریں گے، صابرو کریں گے، کم سے کم کامیابی کی سمت بڑھتے جائیں گے، آہستہ آہستہ بڑھیں گے، آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں ہم لوگ. دو پیرامیٹرز آپ کی خدمت میں عرض ہوئے، ابھی تیسرا بھی بولنا، وقت ختم ہو رہا ہے، اس کو تیزی سے گزارتے ہیں، اس کے اوپر مزید نہیں رکیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سب صبر عرض کر دیا آپ کی خدمت میں، وہ سخت تھا، انفرادی سطح پہ تھا، تین جگہ پہ صبر کرتا ہے تو صبر کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد مصابرہ بول دیا، مصابرہ اور بھی سخت لگا کہ بھائی سب مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں، یہ بھی کریں وہ بھی کریں، اب یہ رابطو کیا ہے؟ اچھا یہ رابطو صابرو سے سخت ہونا چاہیے، آسان ہونا چاہیے؟ ظاہر تھرڈ لیول پر ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہونا چاہیے. آسانی سے سختی کی طرف بڑھ رہا ہوگا خدا، یہ تو نہیں کرے گا پہلے سختی کو بول دے گا پھر آسانی کی طرف جائے گا، تو وہ آسانی سے سختی کی طرف لے جا رہا ہوگا. تو اس نے کہا صبر کرو کہ تمہارے ایک کا معاملہ ہے، یہ تو چلو چل گیا. اللہ کے نبی کے اوپر آئے کریمہ اتری، فاستقم کما امرت، استقامت دکھاؤ جیسا کہ تم کو حکم ہے. اللہ کے رسول نے کہا اس سے کم وزن پڑا، بعد والے جملے سے بہت پڑا، ومن تاب معاک، اور جو تمہارے ساتھ ہیں وہ بھی استقامت دکھائیں. اللہ کے رسول نے کہا اس کا وزن بہت زیادہ ہے. کیوں؟ اپنے لیے تو میں کروں گا، یہ جو سات گروہ ہے یہ بھی کرے، اس کو کیسے لے کے آئیں؟ اس کو لانا بہت مشکل ہے. فرمایا اس کی سنگینی بہت زیادہ ہے. اگر صرف یہ ہوتا نا اصبروا، چار متقی پرہیزگار جمع ہو جاتے، صبر کر لیتے، قوم جیت جاتی. خدا نے کہا نہیں، ایسے نہیں ہوگا. اگر چار متقی پرہیزگار صبر کریں گے، وہ چار متقی پرہیزگار جیتیں گے، قوم نہیں جیتے گی. قوم کو جیتنا ہے تو کیا کرے؟ صبر بھی کرے، صابرو بھی کرے، سب مل کے کرو. اس کے بعد خدا کہتا ہے نہیں، ابھی بھی کافی نہیں ہے، رابطو بھی کرو, رابطو بھی کرو. ربط کسے کہتے ہیں؟ ربط کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں ربط کرتے ہیں کانٹیکٹ کو, کنیکشن کو ہم ربط کہتے ہیں. دو تاروں کو ایک دوسرے سے ملا دیں, اس کو ہم کہتے ہیں ربط ہو گیا. ٹھیک ہے, عربی میں ربط کسے کہتے ہیں؟ مثلاً عربی میں کل میں نے آپ کی خدمت میں اجمالاً عرض کیا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل کو اللہ نے مضبوط کیا, وہ کہا وربطنا علی قلبہا, ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا. قرآن کریم نے ایک اور جگہ فرمایا وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ. رِبَاطِ الْخَيْلِ, رِبَاطِ الْخَيْلِ کیا ہے؟ گھوڑوں کو تھامنے والی باغ, اس کو رباط کہہ رہے ہیں. گھوڑوں کو تھامنے والی باغ, وہ جو رسی جس سے گھوڑے کو تھاما جاتا ہے اس کو رباط بھی کہا ہے, اس کو رباط کہا قرآن مطالعہ. صحیح ہے, رابطہ کیا ہے؟ رابطہ یہ ہے دشمن سامنے ہو یا نہ ہو, صبر کا معاملہ ہو یا خوشی کا معاملہ ہو, تم سب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نظر آؤ. یہ صابروں سے زیادہ مشکل ہے یا آسان ہے؟ صابروں سے زیادہ مشکل ہے. کیوں؟ اگر دشمن سامنے کھڑا ہے اور ہم ایک دوسرے کی قوتوں کو ملا کر چلتے ہیں تو ہم نے صابروں کیا. اب دشمن بھی نہیں ہے, آسانی کا دور ہے. خدا کہتا ہے اب بھی علیحدہ نہیں ہونا, اب بھی ساتھ مل کے چلو. اب رابطو ہے, اب رابطو ہے. دشمن کو دیکھ کر تو ہر آدمی ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے دھرنے کے اندر, جب دشمن نہیں ہوتا پھر نفس پرستی آ جاتی ہے. خدا کہتا ہے وہ بھی قبول نہیں ہے مجھے. صبر کرو انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر. دشمن سامنے آئے صابرو, صبر کی تلقین کرو. اب پھر آخر میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے دشمن ہو یا نہ ہو رابطو, سب مل کے اپنی طاقتوں کو جمع کرو. اے خدا یا ان طاقتوں کو جمع کر کے کرنا کیا ہے؟ فرمایا اتقوا اللہ. ان سب طاقتوں کا محور دنیا کی طاقت نہیں ہونی چاہیے. تم ساری طاقتوں کو جمع کرو تاکہ یہودیوں کی طرح دنیا پہ کنٹرول کرو. فرماتا ہے یہ مجھے نہیں چاہیے, یہ نہیں چاہیے. جاہ طلبی کے لیے تمہیں ایک جگہ جمع کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں. ہم ساری طاقتوں کو جمع کریں گے تو ہم پاکستان کی دولت مند ترین قوم بن جائیں گے. خدا فرماتا ہے یہ نہیں چاہیے مجھے. یہ تم نے کر بھی لیا, میرے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے. کب قیمت ہے؟ اتق اللہ. یہ سارے کام کرو ایک ہدف سے, ہمیں اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا ہے. جب تم یہ کرو گے لعلکم تفلحون. کتنا آسان لگ رہا تھا دشمن سے جیتنا, آپ سمجھ میں آیا کہ داستان ہے پوری, اتنا آسان نہیں ہے. اچھا اب میں کیا سوچ رہا ہوں؟ میں یہ سوچ رہا ہوں پاکستان میں اگر ہم 15% ہوئے اور ان 15% کو اس برو صابرو رابطو وتق اللہ کرنا ہے تو کتنے سال کی پلاننگ چاہیے؟ کتنے دینی ادارے تشکیل پائیں جو اس ایجنڈا کو لوگوں تک ابلاغ کر دیں, صرف پہنچا دیں؟ کتنے دینی رہنما ہوں جو ان سارے کاموں کو کر کے دکھائیں تاکہ لوگوں کی ہمت بندھے؟ کتنی دیر کا پروگرام بنے گا اس کے اوپر؟ اگر عام حالات میں بھی چلے تو 20-30 سال سے کم کی تو کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اوسط زندگی بھی گزاروں تو پاکستان کے اوسط زندگی کے معیار سے میں تو فارغ ہو چکا ہوں گا. صحیح, تو پھر میں کس امید پہ کر رہا ہوں؟ اس امید پہ کروں گا کہ مجھے ایک زندگی خدا اور دے گا. اگر میں اپنا کام پورا کر گیا تو خدا ایک زندگی اور دے گا. اس دفعہ زندگی دے گا کہ اگر یہاں شہید نہیں ہوا ہوں تو اس میں شہید ہوں گا. پھر ہمارا ہدف بہت بڑا ہے, ہمارا مستقبل بہت اچھا ہے, کام بہت بڑا ہے, لیکن جس نے وعدہ کیا ہے وہ اس کام سے بہت بڑا ہے. سب چیزیں اچھی ہیں, ہمت کرنا ہے. اچھا ایک اور عجیب خوبی ہے خدا کے نظام کے اندر, اس سے زیادہ اس پہ گفتگو نہیں کر پائیں گے وہ ختم. ایک عجیب خوبی ہے خدا کے نظام کے اندر, خدا کہتا ہے تم نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہو, تم کام کے ذمہ دار ہو. نتیجے کی ذمہ داری نہیں. مثلا میں خدا سے سوچوں, خدا تو نے اتنا لمبا کام دے دیا, 30-40 سال تو کہیں نہیں گئے, پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. تو خدا ہی کہے گا کہ تم کو کس نے کہا کہ تم یہ پرواہ کرو کہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تمہارا صرف ایک کام ہے, جو میں نے کہا ہے وہ تم کرو بس. ہوگا یا نہیں ہوگا یہ میرا کام ہے کہ میں نتیجہ دوں گا یا نہیں دوں گا. تمہاری ذمہ داری نتیجے کے اوپر نہیں ہے. تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ اپنی ڈیوٹی پوری کرو بس. ہوگا یا نہیں ہوگا, آج ہوگا یا کل ہوگا, اس ہزار سال میں ہوگا یا اگلے ہزار سال میں ہوگا, یہ تمہارا کام نہیں ہے. جو سید الشہداء کا ساتھ دے رہے تھے وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ امام کا نام تعظیم سے کب لیا جائے گا, انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی. وہ کہہ رہے تھے یہ دشمن میرے مولا کا نام تعظیم سے نہیں لے رہا, مجھے کوئی غرض نہیں ہے, مجھے کیا کرنا ہے, مجھے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے بس. کاش میں اور آپ کی سمجھ لیں ہمیں کیا غرض نتیجہ ملنا ہے نہیں ملنا. اور ہمیں نتیجہ یہ نہیں ملنا ہے کہ دنیا میں ہمیں طاقت مل جائے, دولت مل جائے, یہ تو پھر وہی دنیا پرستی ہوگی. ہمیں نتیجے یہاں نہیں لینے ہیں. ہاں خدا یہاں نتیجے دے دے گا, یہ اس کا لطف ہے. اصلی نتیجے مجھے کہاں لینے ہیں؟ اصلی نتیجہ مجھے یہ لینا ہے کہ خدا میں یہاں 25-30 سال ہوں یا 5-10 دن ہوں یا 1-2 گھنٹے ہوں, مجھے اپنا کام کرنا ہے, کام کرتے ہوئے جاؤں بس. یہ اصلی چیز ہے. آپ پرواہ مت کریں کہ کب ہوگا, آپ پرواہ یہ کریں کہ آپ نے کیا یا نہیں کیا, اپنا کام کریں. اور اب اتنی سختی کے بعد یہ بات بھی عرض کرتا چلوں, اس رب الارباب کا کیا پتا, ایک رات میں تبدیل کر دیں. ہمیں کیا پتا نصرت خدا کب آنی ہے. مقرر عرض کر چکا ہوں, کبھی حجت خدا کے ظہور سے پہلے ایک دن پہلے بھی لوگوں کو پتا نہیں چلتا تھا کب تشریف لائیں گے. لوگوں کو بالکل پتا نہیں چلتا تھا, تقریباً یقین سے کہہ رہا ہوں. شاذ و نادر کوئی ہوگا جس کو پتا چلتا ہو کہ حجت خدا کی تشریف آوری کس لمحے میں ہونی, یہ نہیں پتا چلتا ہے. تو ہمیں کچھ نہیں پتا کب ہونا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ اپنی ذمہ داری پوری کرو. اور یہ جتنے لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں, مطمئن ہو کر عرض کر سکتا ہوں بالکل سکون سے, اتنے لوگ تو بہت ہیں معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے اگر ہم صحیح ہو جائیں. اگر ہم صحیح ہو جائیں, قرآن کریم فرماتا ہے علیکم انفسکم, علیکم انفسکم, تمہارے اوپر ذمہ داری تمہارے نفس کی ہے. لا یزرکم, ایک اور آیت کریم فرماتا ہے لا یزرکم من ضل اذا اهتدیتم, اگر تم ہدایت پا جاؤ تو کوئی نقصان پہنچانے والا تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, کوئی گمراہ کرنے والا تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. لا یزرکم من ضل اذا اهتدیتم, اگر تم ہدایت پا جاؤ تو کوئی گمراہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اس خاطر امام خمینی پوری طاقت سے کہتے تھے امریکہ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ گمراہ ہے, آپ کے مد مقابل میں جو ہے وہ گمراہ ہے. اگر گمراہ ہے آپ ہدایت پا جائیں, وہ دنیا بھر کا اسلحہ بھی لے آئے تو کچھ نہیں کر پائے گا. آپ ہدایت پا جائیں, علیکم انفسکم, تم پر تمہارا نفس ہے, تم ہدایت پا جاؤ باقی کام آسان ہے. تو ہمارا اصلی ایجنڈا یہی ہے, آپ ہدایت پا جائیں. اور جب ان ہدایتوں کو جمع کرنے کی طرف جائیں, اب کے سامنے ہدایت کا پورا منظر اہل بیت نے پیش کر دیا. بچپنے سے لے کر پیدائش سے لے کر, بلکہ پیدائش سے پہلے سے لے کر موت کے بعد تک سارے نقشے بنے ہوئے ہیں. یہ کرو یہ مت کرو, سارا نقشہ بنا. چھوٹی چھوٹی بات کو خدا سے مت لڑنا, چھوٹی چھوٹی نفسانی خواہشات کو خدا سے مت لڑنا. جو خدا نے نقشہ دیا ہے اس نقشے پہ عمل کر. مشکل لگتی ہے, خدا نے آسانیاں رکھی نہیں ہیں, اللہ کی نصرت کو طلب کرو. اللہ کی نصرت کو چاہتے ہیں واسطوں سے طلب کرو, واسطوں سے طلب کرو. خدا المتعال کے نزدیک جو عزیز ہے اس کا واسطہ دے کر طلب کر. خدا المتعال قبول فرماتا ہے. کتنی دفعہ اللہ کے رسول کسی کے واسطے کو قبول فرماتے تھے. جو ہمارے پاس بڑی نفیس ایک روایت موجود ہے کہ کوئی شخص سید الشہداء کو گود میں لے کر اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گیا. سید الشہداء بچپنے میں ان کو گود میں لیا, اللہ کے رسول کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا اے اللہ کے رسول آپ کو آپ کے نواسے کا واسطہ, میرا کام کر. یہ جب مدینے میں آیا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں, اللہ کے رسول جب کسی کی بات مانتے ہیں تو کیسے مانتے ہیں؟ لوگوں نے کہا وہ رحمت للعالمین ہے, تم ایسے ہی چلے جاؤ, تمہاری بات سنیں گے. کہنے لگا نہیں, مجھے کوئی اور طریقہ بھی بتاؤ. انہوں نے کہا ہمیں نہیں طریقہ بتا. کہنے لگا میں خود دیکھتا ہوں. اس نے ایک دن دیکھا کہ اللہ کے رسول نے سید الشہداء کو اپنے کندھے میں بٹھایا ہوا تھا. سید الشہداء نے رسول خدا کی زلفوں کو تھاما ہوا تھا. جیسے یہ منظر دیکھتا ہے کہتا ہے اب مجھے سمجھ میں آ گیا. سید الشہداء ایک گلی میں کھڑے ہوئے تھے. سید الشہداء کے پاس آتا ہے, کہتا ہے نواسے رسول کیا آپ میری سفارش کریں گے؟ سید الشہداء نے کہا ہم تیری سفارش کریں گے. گود میں لیتا ہے, اللہ کے رسول کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. کہتا ہے اللہ کے رسول آپ کو آپ کے نواسے کا واسطہ یہ سفارش کر رہے ہیں میری. اگر آپ نے یہ سن لیا نا تو اب وہ جملہ سنیے گا جو بی بی زینب کبریٰ 11 محرم کو سید الشہداء کے لاشے کے برابر میں آ کر آئی ہے. جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا سید الشہداء کے لاشے کے برابر میں آ کر کھڑی ہوئی ہیں, لاشے کے برابر سے مٹی کو اٹھا کر مدینہ کا رخ کیا اور کہا اے اللہ کے رسول یہ آپ کا حسین ہے, اس کا لاشا کربلا کی زمین پر ہے, اس کا سر نیزوں میں لگ کر بازاروں میں گیا ہے. اس کے بعد بی بی زینب نے کہا اے خدا یا اس قربانی کو ہم سے قبول فرما. خدا نے قربانی قبول کر لی. سر حسین کوفہ کے اندر تلاوت آیات کریمہ کرنے لگا. کوفی دیکھ کر ہل گئے, سب کہنے لگے دیکھو خدا ہے اور خدا حسین کے ساتھ ہے.
سيعلم الذين ظلموا أي من قلب ينقلبون. پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار غم حسین کو, پرچم حسین کو, فکر حسین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں, اسیر ہیں, بحق و سرائے کربلا آزادی اور رہائی نصیب فرما. جو کوئی جہاں کہیں بھی دین کی عزت کے لیے کوشش کر رہا ہے پاک پروردگار اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, اس کو اجر جزیل نصیب فرما. اے پاک پروردگار دنیا منتظر تیری حجت کے لیے. اے پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بجاہ محمد و آلہ الطاہرین درود بھیجیں محمد و آل محمد.